باب فضل العلم وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل رب زدني علما. یہ باب علم کی فضیلت میں اور اس میں پہلے امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک آیت قرآنی کو نقل فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کہ تم لوگوں میں سے خداوند کریم تم لوگوں میں سے ان لوگوں کو درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائے گا جو ایمان لائے. یرفع اللہ الذین, اللہ تعالیٰ ان کا درجے بلند کرتا ہے جو مومنین میں سے ہوں, ایمان والوں میں سے ہوں, اور ایمان کے ساتھ ان کے پاس کیا ہو, علم ہو. والذین اوتوا العلم درجات, اور جنہیں علم دیا گیا, اور جنہیں علم دیا گیا, واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. کتاب الایمان کے بعد بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب جمع کی ہے, اس کتاب کو بعد کتاب اللہ اصح الکتب کہا گیا. زمین پر یعنی قرآن کے بعد جو اصح ترین صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف کو وہ درجہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صحیح حدیث جمع کرنے کے لیے بہت محنت اٹھائی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جس ترتیب سے جمع کیا وہ ترتیب ہی بہت ہی نہایت ہی اونچے درجے کی ترتیب ہے کہ پہلے کس حدیث کو لائے, پہلے کس باب کو قائم کیا, پھر اس کے بعد کس حدیث کو لائے, پہلے کس باب کو لائے, یہ سب انتہائی درجے کی اس میں ذہانت فقاہت اور تعلیم ہے اس میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اب انہوں نے کتاب الایمان, پہلے کتاب الوحی کو اس کتاب میں لایا. پہلے کس کو لایا, کیف بدا الوحی, وحی کیسی شروع ہوئی. اب اس سے وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے ایمان کا اور سارے دین کا, سارے شریعت کا, اعمال کا, علم کا, ہر ایک دار مدار وحی پر ہے. ہر ایک دار مدار وحی پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی. سارا دار و مدار اصل اس وحی پر ہے. یہاں اگر کوئی نری عقل اپنی صرف عقل لڑائے تو وہ حق کو نہیں پہنچ سکتا جب تک نہ وہ اتباع وحی کرے. اس لیے وحی اصل ٹھہری. اس وجہ سے, اس اعتبار سے وحی, کتاب الوحی کو سب سے پہلے لائے تاکہ یہ جو کلام اب آ رہا ہے قرآن کی صورت میں جس کو وحی مطلوع کہتے ہیں, یا حدیث کی صورت میں جو اسے وحی غیر مطلوع کہتے ہیں, دونوں یہ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایک قرآن کی صورت میں اور ایک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی گئی. وما ینتقو الا وما ینتقو الا وحی یوحا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے مگر وہی کہتے جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتا ہے. تو پہلے جب تک نہ اس وحی کی عظمت اور حقیقت سمجھ میں آتی, نہ قرآن سمجھ میں آتا, نہ حدیث سمجھ میں آتا. سمجھ گیا, قرآن کو سمجھنے کے لیے, حدیث کو سمجھنے کے لیے کہ وحی چیز ہے کیا, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی عظمت کیا ہے, یہ کس کی طرف سے ہے, کس نے لائی, کس کے پاس لائی, یہ سب چیزیں اس کے لوازمات میں سے ہیں, اس کو سمجھنا پہلے ضروری. اب اس کے بعد کتاب الایمان کو شروع کیا, اب جتنا بھی اعمال انسان کرے گا، جو بھی کام کرے گا، اس کا دار و مدار یعنی اس کی خوبی تب ہے جب اس میں ایمان ہو. اب غیر مسلم ایمان کے بغیر لوگ دنیا میں اچھے کام کریں گے، لوگوں کو فائدہ دیں گے یا دوسرے لوگوں کے نفع کی کام کریں گے، اچھائی کریں گے، دیانتداری سے کام کریں گے، تو ان سب جو وہ لوگ اچھائی کریں گے تو اس کا ان کو دنیا میں بدلہ دیا جاتا ہے، اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دیا جاتا ہے، دنیا میں ان کو ملتا ہے. آخرت میں کافروں کے لیے کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے جہنم میں، ہاں جہنم میں کچھ تخفیف ہو عذاب میں اس وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں، یعنی جہنم میں ان لوگوں کے لیے، لیکن جہنم میں ان کا جانا یقینی ہے کیونکہ جنت کے لیے ایمان شرط ہے. اس لیے جو لوگ غیر مسلموں میں سے دنیا میں اچھائی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ان کو اکثر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے، اور آخرت میں تو ان کو جہنم میں جانا ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کو تخفیف کا معاملہ کرے کہ دنیا میں اچھا کام کرتے تھے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان شرط ہے دخول جنت کے لیے، ایمان شرط ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، ان کے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے یہ جنت میں نہیں جا سکتے. تو گویا کہ ایمان اور ادنا سے ادنا ایمان، جو ایمان کو اگر آپ یعنی حصے کریں گے، جو اس کا سب سے چھوٹا حصہ ہوگا اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. یعنی ایمان کا ادنا سے ادنا درجہ جس کے پاس ہوگا، آخرکار وہ جنت میں چلا جائے گا. اب جہنم میں کتنی دیر رہے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن آخر کہاں جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا. اب ایمان کے بعد اگر مومن کو کوئی کام کرنا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب ایمان آپ لوگوں نے لایا، ایمان قبول کر لیا، اگر اب آپ درجات کی بلندی چاہتے ہو تو اب علم حاصل کرو. اب کیا کرو؟ علم حاصل کرو. کیوں؟ اللہ اس کے لیے انہوں نے اپنے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن سے استدلال کیا، یعنی قرآن سے دلیل پیش کی. یرفع اللہ الذین آمنوا وعوت العلم درجات، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کر دیتا ہے. اب دیکھو کوئی بلندی درجات چاہتا ہے تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم دنیا کا یہ کام کرو وہ کام کرو، پیسہ اکٹھے کرو، مکان بناؤ، یا یہ کہ تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا، تمہارا مقام بلند ہو جائے گا، بلکہ یہ کہا گیا تم ایمان لاؤ اور ایمان کے بعد علم حاصل کرو. اول العلم میں سے ہو جا، کن میں سے ہو جا؟ اول العلم میں سے ہو جا تاکہ تمہارے درجات، اور درجات کون بلند کرے گا؟ درجات کون بلند کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی جس کے دست قدرت میں سب اسباب ہیں، جس کے دست قدرت میں سب اسباب ہیں درجات کو بلند کرنے کے لیے، کسی کا مقام بلند کرنے کے لیے، جو چیز بھی چاہیے، وہ جو چیز بھی ضرورت ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کو کسی چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، کہ اس کے خزانے میں کوئی چیز نہیں. تو وہ کسی کے درجات بلند کرنا چاہیے تو وہ ہزاروں لاکھوں اسباب اس کے لیے پیدا فرما دے گا تاکہ اس بندے کے درجات کیا ہوں؟ بلند ہوں. تو بلندی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ پہلے ایمان لاؤ، ایمان صحیح لاؤ، حقیقی ایمان لاؤ، تذبذب شک کو چھوڑو، یقین کے ساتھ قرآن پر یقین کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر ارشاد کو سچا سمجھو، پورے دل سے یقین کرو، ظاہر سے باطن سے اس بات کو مان لو. ایمان لانے کے بعد اب علم حاصل کرو، ایمان لانے کے بعد اب علم حاصل کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی، رب زدنی علما، رب زدنی، اے میرے مولا میرے علم میں تو اضافہ کر، زیادتی کر، اے میرے مولا میرے علم، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عالمکم، میں تم میں سے سب سے زیادہ عالم ہوں، سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، لیکن علم کی انتہا نہیں ہے، علم کی فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر ایک عالم، اور علم کی انتہا اللہ تک، یعنی اصل علیم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تعالی کا علم جو ہے وہ غیر متناہی ہے، جس کی انتہا نہیں، اللہ تعالی کی صفات ایسے ہوتے ہیں جن کی انتہا نہیں، تو اللہ کے علم تو کیا ہے؟ غیر متناہی، تو بندہ کتنا علم حاصل کر سکتا ہے، کتنا علم حاصل کر سکتا ہے، یعنی اگر وہ پتہ نہیں کتنا بھی علم حاصل کرے تو وہ ایسا اللہ کے علم کے نزدیک وہ ایسا اس سے بھی کم تر ہے کہ ایک سمندر سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں کچھ پانی کا قطرہ ایک بوند لے لے، اس سمندر میں کچھ کمی ہوگی؟ تو اللہ کے علم کی مثال ایسی ہے اور بندوں کے علم کی مثال ایسی ہے، تو اس میں کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی، اللہ کا علم ازلی ہے، اللہ کا علم غیر متناہی ہے، اصل اور علیم وہی ہے، اصل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اصل، اور اگر علم حاصل کرنا ہے، علم حقیقی، اگر علم حقیقی حاصل کرنا ہے تو علیم حقیقی سے واسطہ پیدا کرنا پڑے گا، سمجھتا ہے؟ اگر علم حقیقی حاصل کرنا چاہتے ہو، اخلاص ہے، تڑپ ہے، طلب ہے، اور طلب کے ساتھ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ طلب بھی ہے، اخلاص بھی ہے، اور کیا ہونا چاہیے؟ اور ہمت ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ کمزوروں کا کام نہیں ہے، یہ سستی والوں کا کام نہیں ہے، یہ آرام پسندوں کا کام نہیں ہے، علم کا حاصل کرنا یہ تو صاحب ہمت لوگوں کا کام، جو بڑے صاحب ہمت ہیں، اور کوئی خالی طلب کرتا ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، لیکن اس کے وہ اس ہمت سے کام نہیں لیتا، یہ تو اس کی تمنا ہے، اس کو کہا جائے گا اس کی یہ نری تمنا ہے، ولیس للانسان الا ما تمنا، یعنی انسان کو ہر وہ چیز نہیں ملتی جس کی وہ تمنا کرے، تمنا کرنا اور ہے، ارادہ کرنا اور ہے، ارادے کے ساتھ، پختگی کے ساتھ کی، اور شعور کے ساتھ، تو سمجھتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو مجھے علم الہی، علم دین کو حاصل کرنا ہے، کہ حقیقی کامیابی اور حقیقی بلندی درجات کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین، یرفع رفع میں سے نکلا ہے، رفع کہتے ہیں بلند کرنے، رفع یرفع بلند کرنا، اونچا کرنا، اور اس میں جو فاعل ہے یعنی کرنے والا، یرفع جو ہے یہ فعل ہے، ورب ہے، اور اس میں جو کرنے والی ذات ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ اللہ ہے، یرفع اللہ جب فاعل پر پیش ہوتا ہے تو یہ اس میں کام کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بلند؟ یرفع اللہ ہو الذین آمنوا، ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعوت الذین اوت العلم درجات، اور ان لوگوں کو جن کو علم، دیکھو قرآن کے الفاظ پر غور کرو، تو اوت العلم کیا ہے؟ معروف ہے یا مجہول ہے؟ مجہول ہے، مجہول ہے، اوت یعنی علم، ایک ہے کہ علم حاصل کیا، ایک ہے علم دیا گیا، ایک ہے علم حاصل کیا اور ایک ہے علم دیا گیا، اور یہاں کیا کہا گیا؟ دیا گیا، پیسیو یعنی وائس، یہاں مجہول سے کا استعمال کیا گیا، ایکٹیو نہیں کہ جس نے علم حاصل کیا، سمجھتا ہے. تو یہاں کیا استعمال ہوا؟ اوت العلم پیسیو کا جو یعنی جو پیسیو وائس جس کو آپ لوگ کہتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں مجہول, اسے اگر مجہول استعمال کیا گیا یعنی یہ بندہ اس میں کام کرنے والا نہیں ہے, یہ لینے والا ہے, اس کو دیا گیا ہے. وہ اوت العلم اس کو اللہ تعالیٰ اس کو ان درجات اس کے بلند کر دیتا ہے جس نے ایمان لایا اور جس کو علم وہ خوب سمجھ لو علم کیا کیا گیا دیا گیا علم جس کو علم عطا کیا گیا. اب یہ عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ عطا کرنے والا تو معلوم ہو جائے گا کہ سمجھ جائے گا کہ عطا کرنے والے کے ساتھ واسطہ تعلق پیدا کرنا ہے تاکہ وہ عطا کرے. قرآن کے ہر ہر لفظ میں کتنے علوم ہیں اور یہ تو آپ لوگوں کی برکت سے یہ ذہن میں اللہ نے ڈالا کہ یہاں مجہول کا صیغہ لایا گیا معروف کا نہیں ہے. تو یہاں اوت العلم ان کو علم دیا گیا, معلوم ہوا کہ علم دینے والی ذات اللہ ہے. تو اب کوئی طالب علم بننا چاہتا ہے, طالب علم بننا چاہتا ہے تو پہلا کام وہ کتاب نہیں اٹھائے گا, پہلا وہ واسطے کی کوشش کرے گا, تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے گا اس سورس کو, اس منبع کو جو اس کا مین سورس ہے, اس کا یعنی جو اس کا منبع حقیقی ہے, اس کا منبع حقیقی ہے, منبع کہتے ہیں سورس کو, یہ اس کا منبع حقیقی ہے, اس منبع حقیقی کے ساتھ تعلق پیدا. سمجھے؟ منبع حقیقی کے ساتھ تعلق پیدا کرے. اور اب علم حاصل کرنا چاہتا ہے, طالب علم بننا چاہتا ہے اور اب سمجھ لیا کہ یہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ اللہ جل شانہ, اللہ جل جلالہ کی ذات عالی ہے. اب یہ کیا کرے گا؟ اس کو ناراض کرے گا, اس کی نافرمانی کرے گا. ایک طرف سے علم کو ڈھونڈے گا, ایک طرف سے رب زدنی علما پڑھے گا اور دوسری طرف اس کی نافرمانی کرے گا اور پھر سمجھے گا کہ مجھے علم دیا جائے گا اور کبھی نہیں دیا جائے گا, گناہگار کو نہیں دیا جاتا, نافرمانی کرنے والے کو نہیں دیا جاتا. اور خوب سمجھ لو اس بات کو کہ اے علم جو ہے دینے والی ذات اللہ کی ہے. اوت العلم درجات, ان لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں جن کو علم دیا گیا اور علم دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کیا اس کو دے گا جو اس کی نافرمانی کرے گا؟ تو اگر ایک شخص رب زدنی علما کہتا ہے, ایک شخص کہتا ہے مدرسے میں داخلہ لیتا ہے کہ میں طالب علم بنوں گا اور گناہ کو نہیں چھوڑتا ہے, تو کہا جائے گا یہ منافق ہے, جھوٹ بولتا ہے, علم حاصل نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ حقیقی علم حاصل کرنا چاہتا تو پہلے گناہ کو چھوڑے گا, اللہ کو راضی کرے گا, پھر مدرسے میں داخلہ لے گا, پھر کتاب کو ہاتھ میں لے گا, پھر کچھ سنے گا. ان سب کی حیثیت ثانوی ہے, سیکنڈری ہے, دوسرے درجے کی ہے. پہلے درجے کی اہمیت اللہ کی, اللہ کو راضی کرنے میں. تو طالب علم کا پہلا کام اللہ کو راضی کرنا, اور اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ خلوت کمرے میں بھی دیکھتے ہیں, چاہے استاد سامنے ہو, بڑا سامنے ہو یا نہ ہو, بازار ہو, کھیل کا میدان ہو یا اپنا حجرہ ہو, کمرہ ہو, مدرسے کا کوئی گوشہ ہو, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے. اور وہ ظاہر کو ہی نہیں دیکھتے, وہ علیم بذات الصدور. اب دل میں کیا خیال آتے ہیں, اب دل میں کیا خیال چھپائے رکھا ہے, کن کن خیالوں سے اس علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے, اللہ تو جانتا ہے. اسے کوئی بات چھپی ہے؟ مدرسے والوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, استاد کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, ماں باپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, لیکن جو ذات حقیقی اس علم حقیقی کو عطا کرنے والی ذات ہے وہ سب جانتا ہے. وہاں خدا ممکن نہیں, وہاں خدا دھوکہ دینا وہاں ممکن نہیں. اس لیے خوب انسان اپنی حالت پر غور کرے کہ میں تو کہتا ہوں چلو چلو میں علم حاصل کرنا چاہوں گا، میں نے سمجھ لیا دین کا علم سب سے اونچی چیز ہے، دین کا علم ہی بڑی چیز ہے، مرنے کے بعد قبر میں حشر میں اگر کوئی کام آئے گی چیز تو وہ علم دین ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اب میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ گناہ بھی کرتا ہوں، یہ گناہ بھی کرتا ہوں، یہ گناہ بھی کرتا ہوں، تو خود اپنے آپ کو کیا دے گا؟ نمبرات دے گا، مارکس دے گا، سمجھ جائے گا کہ میں اس امتحان میں فیل ہوں یا پاس ہوں، خود سمجھ جائے گا، سمجھدار ہوگا، تھوڑا سا بہت سوجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا تو خود سمجھ جائے گا کہ کیا میں اس امتحان میں پاس ہوں یا فیل ہوں، قبر میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ایک تو چاہتے ہیں طلب صادق، کیا چاہتے ہیں؟ یعنی صحیح صحیح طلب ہونا، اور چاہتے ہیں اخلاص صادق، کہ اخلاص ہو کہ جو چاہتا ہے وہ حقیقی طور پر اللہ کی رضا کے لیے چاہتا ہے، اور کسی کے لیے نہیں چاہتا، اور اس کے بعد اب یہ جتنی اللہ نے اس کو ہمت دی ہے اس ساری ہمت کو استعمال بھی کرتا ہے، اس ساری ہمت کو، ہاں نفس تو بہت چیزیں سمجھائے گا، نفس تو بہت چیزیں آرام کی طرف، سستی کی طرف، گناہوں کی طرف، وقت ضائع کرنے کی طرف نفس ترغیب دے گا، لیکن اگر یہ اخلاص والا ہے اور ہمت والا ہے تو اس ہمت سے ان نفسانی خواہشات کو دبائے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ اپنے لیے جو مقصد بنایا، جو گول بنایا، جو منزل متعین کی، اس منزل کی طرف چلتا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی سے تو پہلا کام کیا ہوا اللہ سے تعلق قائم کر، اللہ سے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے پہلی شک جو ہے وہ ترک معصیت ہے، گناہ کو چھوڑنا ہے، کیوں؟ گناہ پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، گناہ گار پر جب انسان اللہ کی معصیت کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے غضبناک ہوتے ہیں، اب جس کے لیے اللہ غضبناک ہو اس کو کیا دودھ پلائیں گے؟ علم تو دودھ ہے، علم تو عالمی مثال میں علم کی مثال دودھ سی ہے، یعنی کوئی شخص اگر خواب میں دیکھے گا دودھ پیتے ہوئے تو اس کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھا دودھ نہ پی رہے ہیں، پھر یہاں سے جاری ہوا، یہ یعنی علم کی مثال عالمی مثال میں دودھ سے کی گئی ہے، تعبیر دودھ سے کی گئی ہے، تو جسے اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ جس پر غضبناک ہوں گے اس کو دودھ پلائے گا نہیں، تو اسی لیے انہوں نے ایمان کے بعد کتاب العلم کو شروع کیا، اور کتاب العلم میں اس آیت کو لائے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر، اور آگے بھی دیکھو کیا آئے، قرآن کی یہ خوبی ہے، قرآن میں سب خوبیاں ہیں، تو یہ خوبی ہے کہ جیسا مضمون ہوگا، جو آگے اللہ تعالیٰ جو لاتے ہیں اپنی صفت، وہ اس کے ساتھ یعنی اس کے مطابق ہوا کرتی ہے، جیسے جو پڑھ رہے تھے یجعلون اصابعہم فی آذانہم حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، اب یہ محیط بالکافرین جو لایا ہے، اب یہ کافر لوگ اپنے کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں تاکہ یہ سننے نہ پائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں جاؤ گے، میرے احاطے سے تو باہر نہیں جا سکتے ہو، تم میرے احاطے سے باہر نہیں جا سکتے ہو، اور علمن و قدرتن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کیا کیے ہوئے ہیں، احاطہ کیے ہوئے ہیں، اسی طرح سے اب یہاں دیکھتے ہیں، یہاں فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور خوب سمجھ لو اور خوب یاد رکھو کہ جو تم کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اس کی خبر رکھتے ہیں، تم ایسا مت کہو کہ ہم کریں گے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، یا اسے کچھ نہیں ہوگا، جو نیکی کرو گے وہ نیکی 10 نیکیوں کو اور 10 انوار کو ضرور لے کر آئے گی، اور جو گناہ کرو گے وہ گناہ ظلمت، اندھیرے اور نحوست کو ضرور لے کر آئے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ نہیں ہوگا. ہاں الا من تاب، مگر وہ کہ جس نے توبہ کی، سچی توبہ کی، وہ عامل صالحا، اور توبہ کرنے کے بعد اعمال صالحہ کیے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں بلکہ مٹا دیے جاتے ہیں. ایک صحابی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کیجئے. تو 3 نصیحتیں کی، کتنی کی؟ اور بہت جامعہ نصیحتیں کی. تو ایک نصیحت اس میں جو فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جب گناہ کرو تو فوراً نیکی کرو، جب کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کیا کرو، کوئی ثواب کا کام کرو. وہ ثواب کا کام اس گناہ کرنے سے جو داغ تمہارے دل پر پڑے گا وہ نیکی اس کو مٹا دے گی. تو اس کا معمول بناؤ، اس کو عادت بناؤ کہ جب بھی کبھی کوئی گناہ ہو جائے، ہو جاتے ہیں، بشر ہیں، غفلت ہوتی ہے، شیطان چھسلاتا ہے، نفس غالب آتا ہے، گناہ تو ہو جاتے ہیں. ہم لوگ فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے، فرشتے تو ہم نہیں ہیں، ہم بشر ہیں اور ہم سے گناہ ہو جائیں گے، لیکن ہمارے شفیق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کیسے کیسے سمجھایا کہ گناہ ہو گیا ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی نیکی کرو، فوراً نیکی کرو، اس کی عادت بنا لو. اگر ایسی عادت رہی، یہ عادت بنائی کہ گناہ کے بعد نیکی کا، تو دیکھ لو گے کہ یہ ایک تو یہ کہ گناہ ایک گناہ کا توبہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ اس میں لکھا رہے گا، کس میں؟ نام اعمال میں، لیکن آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا، اس پر سزا نہیں ہوگی، سزا نہیں ہوگی، لیکن نام اعمال میں لکھا ہے. لیکن وہاں پر نام اعمال میں گناہ پڑھنا یہ بجائے خود ایک مصیبت ہے کہ نہیں، فضیحت ہے. تو ایک دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ نام اعمال سے وہ مٹا ہی دیا جائے، اس میں وہ موجود ہی نہ ہو. قیامت میں جب نام اعمال پیش کیا جائے گا، اب اس نے توبہ دنیا میں کی تھی، وہ گناہ اس میں موجود ہی نہیں ہے. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ صرف اس کو مٹایا گیا بلکہ اس کو نیکی سے بدلا گیا. ان الحسنات یذہبن السیئات، اس آیت میں یہی سمجھایا گیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں بدیوں کو کھا جاتی ہیں، بدیاں نیکی سے چلی جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں. کہ انسان جب گناہ کے بعد نیکی کرے گا تو وہ نیکی اس ان گناہوں کا کفارہ بھی بنیں گی، اور ان گناہوں کا کیا بنیں گی، زائل کرنے، محو کرنے کی بھی وہ کیا سبب بن جائیں گی. تو اس لیے کیا فرمایا، فرمایا جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کیا کر. اور بھی 2 نصیحتیں ذہن میں نہیں ہیں، لیکن یہ تو مضمون کے ساتھ اس کا ربط ہے، اس لیے ذہن میں آیا. 3 نصیحتیں، تینوں نصیحتیں بڑی جامعہ ہیں، بہت ہی جامعہ نصیحتیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کا اہتمام کرو، نیکی کیا کرو، کوئی ثواب کا کام کرو، تو دیکھو انشاءاللہ اس گناہ سے جو ظلمت، گناہ سے جو نحوست دل میں پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور نیکی اپنا نور اور اپنی یعنی وہ بست پھر سے دل میں بشاشت پیدا ہو جائے گی. سمجھ گیا؟ تو اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے اگر کوئی چیز دنیا میں حاصل کرنے کی ہے، اسی لیے کہا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک یعنی ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے اور حقیقت یہی ہے کہ سب سے زیادہ جو دنیا میں کامیاب ترین لوگ ہوئے ہیں وہ انبیاء کرام ہوئے ہیں، وہ پیغمبر ہوئے ہیں. سب سے زیادہ کیا ہوئے ہیں؟ یعنی یہ جو کامیاب ترین لوگ جو رہے ہیں دنیا میں وہ انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کرام نے جو دنیا میں چھوڑا وہ کیا چھوڑا، کس چیز کو چھوڑا، یعنی انہوں نے اپنے میراث میں، اپنی وراثت میں کس چیز کو چھوڑا؟ فرمایا کہ انہوں نے دینار اور درہم کو نہیں چھوڑا بلکہ علم کو چھوڑا. انما العلماء ورثۃ الانبیاء، اصل علم تو مسلمانوں ہی کے پاس ہے. یہ جو کچھ تھوڑی بہت سائنس کی ترقی پچھلے 100-150 سال میں ہوئی ہے مغرب کے، اس سے یہ تو بس 100-150 سال کا ہی سارا مسئلہ ہے، ورنہ تاریخ اسلام میں اب دیکھو جتنی بھی محنت علم کے لائن سے ہوئی ہے مسلمانوں نے کی ہے، اور مسلمانوں نے ہی دنیا کو سائنس کی تحقیق پر ابھارا، قرآن نے ابھارا سائنس کی تحقیق پر اور علم کی اہمیت پر. اور جتنی کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں یا جتنا لٹریچر ان کے پاس ہے اس کا عشر عشیر دوسروں کے پاس نہیں. تو جہاں وہ علم مسلمانوں کو حاصل کرنا ہے وہیں ہمیں علم حقیقی جو آخرت میں کام آئے گا، یہ علم تو یہی کام آئے گا جو علم انبیاء لے کر آئے، جو آخرت میں کام آئے گا، قبر میں آئے گا، حشر میں آئے گا، دنیا میں بھی آئے گا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہ حقیقت کو سمجھے، حق کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، تخلیق کائنات کا مقصد سمجھے. تو بنیادی چیز ہے تخلیق کائنات کا مقصد سمجھے، اپنی تخلیق کا مقصد سمجھے، اپنے پیدا کرنے کی، مجھے آخر کا اللہ نے کیوں پیدا کیا، تو اس کا مقصد سمجھے. اگر یہی نہیں سمجھتا ہے تو اس کے پاس کیا علم ہے، اس کے پاس کیا عقل ہے. جیسے امام غزالی فرماتے ہیں نا، تمہیں ابھی اپنی انتڑیوں کی خبر نہیں، تم علم کی کیا باتیں کرتے ہو، تم علم کا کیا دعویٰ کرتے ہو، تم خدا کو کیا پہچانو گے، تمہیں ابھی اپنے اندر کی خبر نہیں. تو اس لیے انسان کو چاہیے، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ہمت کو جمع کر کے اس علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اسی طریقے سے جو اس کا طریقہ ہے. وات البیوت من ابوابہا، جو کام کرنا ہو اس کے طریقے سے کرنا چاہیے. اگر غلط طریقے سے وہ کام کرے گا وہ کام انجام پذیر نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اللہ کے ذکر کی کثرت کی کوشش کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اس سب کے بعد پھر کتاب ہاتھ میں لے گا یا کچھ سنے گا یا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا یا مدرسے میں داخلہ لے گا، یہ سب چیزیں پھر برابر ہوں. ورنہ دیکھو بہت لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں لیکن حاصل کچھ نہیں. بہت کتابیں پڑھتے ہیں لوگ، ان کو کچھ حاصل نہیں. کیوں؟ صرف کتاب کے پڑھنے کو مقصد بنایا، مقصد تو دل کو اللہ سے جوڑنا ہے. دل کو الرحمن علم القرآن، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، ہے کہ نہیں؟ ہاں، کس نے اس قرآن سکھایا؟ شان رحمانیت نے. کس نے سکھایا قرآن؟ کس نے سکھایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو اب اس شان رحمانیت سے ابدیت کا تعلق جوڑ لے. کس کا تعلق جوڑ لے؟ ابدیت کا جوڑ لے، کہ یہ بندے حقیقی بنے، ابدیت حقیقی حاصل کرے. اور ابدی اصل مقصد تو اس کا ابد ہی بننا ہے، بندہ ہی بننا ہے. اسی لیے سب سے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے لیا. کس کو لے لیا؟ یہاں رسول نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، عبد کا لفظ استعمال کیا. اصل اگر ابدیت کا جامہ صحیح طور سے پہنتا ہے تو پھر شان رحمانیت سے دیکھو اس پر کیا انوار ہوں گے، کیا انواروں کی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس علم سے وافر حصہ نصیب کرے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے شان کریمی سے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔